سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا رب العالمین کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے وہ ہمارا رب ہے ہم سب اس کے بندے ہیں وہ حاکم ہے ہم اس کے محکوم ہیں ہم سب اس کے نوکر ہیں اس نے اس دنیا کے اندر ہدایت اور رہنمائی کے لیے کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے کتابیں اور صحیفے نازل کیے اس سب کے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری سب سے بڑی جامع اور مکمل ہدایت کی کتاب قرآن مجید دے کر بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے رب العالمین نے یہ کام لگایا کہ آپ اس دین کی دعوت کو مکمل دین کو ساری دنیا کے اندر پھیلا دیں اور اس دعوت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جہاد کو قائم کر دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کام اپنی زندگی میں مکمل کیے دعوت دے کر دکھائی اپنی امت کو سلیقہ سمجھا دیا طریقے واضح کر دیے نبی آتے ہی اس لیے تھے کہ وہ طریقے واضح کریں ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام رہنمائی دینا سنت کو واضح کرنا طریقے کو واضح کرنا میرے بھائیوں اختلافات کو مٹاؤ آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آپ کی سنت پر جمع ہو جاؤ دین حق غالب آ جائے گا چاروں سمت پھیل جائے گا دعوت اور جہاد کے مقاصد پورے ہو جائیں گے چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت دعوت بھی واضح ہو چکی تھی دین بالکل مکمل ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ جہاد جاری ہو چکا تھا علاقے فتح ہونا شروع ہو گئے تھے بڑی بڑی سلطنتیں گرنا شروع ہو گئی تھیں غنیمتیں آنا شروع ہو گئی تھیں وہ لوگ جو پیٹوں پر پتھر باندھ کے جہاد کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشحالیاں شروع کر دی تھیں فتوحات کا دور جاری ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے اپنی امت کو مکلف بنا دیا ذمہ دار ٹھہرا دیا کہ جو کام میں کرنے کے لیے آیا تھا اے میری امت کے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی میں آخری نبی آخری رسول آخری کتاب آخری شریعت مکمل دین تمہارے بات چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب قیامت تک یہی چلے گا، یہی اسلام ہے، یہی اللہ کی رہنمائی ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرنا، عبادات میں، معاملات میں، احکام میں، اور اس کے ساتھ اپنے تمام امور کے اندر اسی کی اطاعت کو جاری رکھنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ کام لگا کے گئے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، آج ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اسی دین کو لے کر، اسی شریعت اور منہج طریقہ کار کو لے کر دنیا کے اندر پھیل جائیں، اللہ کے نبی کی دعوت کو پیش کریں، کسی فرقے کی دعوت کو پیش نہ کریں، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہ بنائیں، کیونکہ دنیا میں جب کسی فرقے کی دعوت پھیلے گی اسلام کمزور ہو جائے گا، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے جب وہ پھیلے گی تو دنیا میں اسلام پھیلے گا، اور وہی اسلام اس قوت میں ہوگا، وہی اس طاقت میں ہوگا کہ وہ دنیا میں قائم ہو سکے، وہ دنیا میں نافذ ہو سکے، وہ دنیا میں پھیل سکے۔ اسلام کے نام پر جو خانہ ساز مذاہب گھڑے گئے، اپنے نظریات، اپنے افکار، بدعات، خرافات، ان چیزوں کی بنیاد پر جو لوگ لے کے اٹھے، میرے بھائیوں، وہ دین کی خدمت نہ کر سکے، وہ اسلام کو دنیا میں قائم نہ کر سکے۔ چنانچہ سب سے پہلی دعوت ہم آپ کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں کہ اپنے عقیدوں کو درست کرو، اپنے رب کو مانو، اللہ کی توحید کو سمجھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو سمجھو، اور اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، اور اس کو لے کر دنیا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب آپ کا کام کیا ہوگا؟ ایک طرف دنیا میں دعوت کا کام ہے اور اس کے ساتھ جہاد کا کام ہے، یہ دونوں کام اللہ کے نبی کر کے گئے، دونوں کے طریقے واضح کر کے گئے، آج ہمارا بھی وہی کام۔ میرے بھائیوں، یہ کام سب سے پہلے حکومتوں کا تھا، سب سے ذمہ دار، دیکھیے ذمہ داری ہمیشہ اختیار کے ساتھ ہوتی ہے، حکومتوں کا ذمہ تھا کہ وہ اس دعوت کو لے کر اٹھتے، اللہ کے طرف سے ان کے لیے اعلان تھا کہ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جن کو حکومت دیتے ہیں ان کے ذمہ یہ کام لگاتے ہیں کہ تم نے میری زمین پر میرے بندوں کی جبینوں کو میرے سامنے جھکانا ہے، میری توحید کو منوانا ہے، میری عبادت کو دنیا میں تم نے قائم کرنا ہے۔ مسلمان حکمرانوں، تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی غلامیوں سے، عبادتوں سے چھڑا کر سب کو ایک اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ زکات کو جاری کر دینا، اور امیروں سے، تونگروں سے، صنعتکاروں سے، جاگیرداروں سے، سب بڑوں سے زکات لے کر غریبوں کے اندر بانٹنا شروع کر دو، یہ کام کرو، اللہ کا حکم جاری کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل حل کرنے شروع کر دے گا، خوشحالیاں دینا شروع کر دے گا۔ فرمایا امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تبلیغ کا کام بھی حکمرانوں تم نے کرنا ہے، دعوت کا کام بھی تمہاری ذمہ داری ہے، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روک دینا، یہ حکومتوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے۔ جو مسلمان حاکم ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا داعی ہو، وہ دین کا مبلغ ہو، وہ قوت کے ساتھ اللہ کے دین کو قائم کرے، نافذ کرے۔ آج یہ سینما ہال، یہ فحاشی، یہ اڑیانی، یہ گندی تصویریں، یہ ٹیلی ویژن کے ڈرامے اور یہ خواستیں، اور ملک کے اندر پھیلی ہوئی یہ آوارہ گردی کے سلسلے، یہ گندا لٹریچر، اخلاق سوز سلسلے، ان سب کو بند کرو، اللہ حکم دیتا ہے، اگر تم نہیں کرتے تو پھر تم مسلمان حکمران نہیں۔ اور یاد رکھو، نیکی کو قائم کرو، نیکی کا حکم کرو، حکم کا امر کا جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ ہمارے حکومت یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری ذمہ داری لوگوں کو روٹی دینا ہے، لوگوں کو روٹی دینا ہے، یہاں خوشحالیاں کرنا ہے، اس لیے اقتصادی پیکج آ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مسلمانوں، کافر کہے، ہندو پلاننگ کرے، آج امریکہ پلاننگ کرے، آج چین پلاننگ کرے، جاپان پلاننگ کرے، کافر کہیں کہ ہم روٹی دیتے ہیں چونکہ وہ اللہ کو مانتے نہیں، وہ کہہ سکتے ہیں۔ مسلمانوں تم کبھی نہ کہنا، مسلمانوں کے حکمرانوں تم کبھی نہ کہنا ہم روٹی دیں گے، اللہ کہتا ہے روٹی میں دیتا ہوں۔ تم روٹی دینے والے نہیں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو حلال روٹی دو، حلال کاروبار کے مواقع دو، سود کو بند کرو، حرام کاروبار کو بند کرو۔ تم حرام بند کرو گے، تم سود بند کرو گے، آسمان سے اللہ برکتیں نازل کرے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آج یہ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر ایک اچھی فضا نظر آ رہی ہے، لوگوں کے اندر اتحاد نظر آ رہا ہے، اسلام کے لیے جانیں قربان کرنے والے لوگ نکل رہے ہیں، تو اس فضا کو اب استعمال کیجئے۔ میرے بھائیوں، پھر شاید کبھی موقع نہ ملے، آج مسلمان پاکستان کے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یاد رکھو حکمرانوں، یہ تمہاری خواہشوں کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے، یہ صرف اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں گے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہماری حکومتیں شاید زیادہ مقبول ہیں، یہ سب سوچے غلط ہیں، یہ عقیدے کی خرابیاں ہیں۔ ایک دن کوئی تخت پر ہوتا ہے، دوسرے دن تخت اس کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ نظام اللہ کا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ جو کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، وہ کہاں گئے؟ تختوں پر چڑھ گئے۔ اسی پاکستان کی تاریخ ہے۔ میرے بھائی، چھوڑ دو یہ ساری باتیں، کوئی چیز نہیں، تم جتنے اللہ کے بنو گے اللہ تمہارا بنے گا۔ یہ دعوت ہے، یہ کمیٹیاں بنانا غلط ہے۔ نواز شریف صاحب بار بار اعلان کرتے ہیں کہ ہم نفاذ شریعت کے لیے کمیٹیاں بنا رہے ہیں، کمیٹیاں جلدی رپورٹیں مرتب کر رہی ہیں۔ اور بھائی، جب سے پاکستان بنا اسی وقت سے کمیٹیاں بنتی چلی آئیں، کمیٹیاں فیل ہوتی چلی گئیں، ایک کمیٹی دوسرے کو تباہ کرتی چلی گئی، اس کو ناکام کہتی چلی گئی۔ یہ غلط طریقے ہیں، چھوڑو اس کو، مخلص ہو جاؤ۔ اگر مخلص ہو تو آؤ، ہم آپ کو طریقہ بتائیں نفاذ شریعت کا۔ طریقہ یہ ہے، ماشاءاللہ داڑھی والا صدر ہے، داڑھی والا صدر ہے۔ چلو نواز شریف کے اوپر داڑھی نہیں ہے، کہتے ہیں اس کے اندر ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ بہرحال کیوں اس نے اپنے چہرے کو اسلامی بنانا پسند نہیں کیا، یہ بہرحال اس کی نیت کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس فضا کے اندر ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم صدر صاحب سے ملے، ہم نے عرض کیا کہ جناب ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کیا دعوت دینے آئے ہو؟ میں نے کہا دو باتوں کی دعوت دینے آئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت اسلامی بناؤ، آپ کی حکومت اسلامی نہیں ہے۔ وہ سن کر حیران ہوئے، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا جناب اسلامی حکومت حقیقت میں اسلامی تنظیم ہوتی ہے، اسلامی تنظیم ہوتی ہے۔ سوچو یہ آپ کی تنظیم حکومت کی اسلامی ہے؟ پہلے سوال کا جواب سن لو ہمارا موقف۔ یہ ساری اپوزیشن پارٹیاں، یہ ساری سیاسی پارٹیاں، یہ ساری مذہبی پارٹیاں اللہ کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ پارٹیاں بنانا، جماعتیں بنانا، سیاسی، مذہبی اور پھر سماجی اور کسی قسم کے کام، یہ جماعتیں اس وقت بنی، یہ پارٹیاں اس وقت بنی جب حکومت اسلامی نہیں رہی، جب حکومت اسلامی تنظیم نہیں رہی، تو بہت ساری اسلامی تنظیمیں کھڑی ہو گئیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگ گئیں۔ میرے بھائی، اسلام کے اندر نقشہ ایک ہے، ایک امیر، اس کا شورا، اور وہ شورا کے مشورے سے اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو، اللہ کے احکام کو ملک کے اندر نافذ کرے۔ اگر وہ غلط کہتے ہیں، اس کی شورا کے ممبر اس کو روکے، اس کے عوام اس کو روکے، ایک ایک آدمی اس کو پکڑ سکتا ہے، لیکن نہ کوئی حکومت کا۔ یہ ایسے بھی مشیر موجود ہیں، حکومت کہہ دے کہ بھئی اب رات ہے، وہ اخباروں میں بیان دینا شروع کرتے رات ہے، یہ اسلام میں کوئی تصور نہیں، یا اپوزیشن والے وہ کہنا شروع کر دے رات ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک اسلامی تنظیم بناؤ گے، ملک اسلامی بن جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں جی کہ اسلام کو نافذ کرنے کا پتہ نہیں کیا طریقہ ہے، کوئی نئی سائنس آئے گی، کوئی نکبیٹی نیا طریقہ کار بتائے گی۔ جس کو اللہ نے حکومت دے دی، اس کو اللہ نے یہ حکم دے دیا، اپنی مرضی نہ کرنا۔ اے حاکم، اپنی مرضی سے حکومت چلاؤ گے، کفر ہوگا۔ عوام کی مرضی سے حکومت چلاؤ گے، کفر ہوگا، اور اللہ کی مرضی اور حکم سے حکومت چلاؤ گے تو اسلام ہوگا۔ یہ ہے فرق۔ اگر نواز شریف یہ سمجھتا ہے زیادہ اختیار کا مالک کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر سیدھی بات ہے، آئے اسمبلی میں، پارلیمنٹ کا بلاؤ اجلاس، صدر صاحب، وزیر اعظم حاضر ہوں دونوں، پاکستان کے چنے ہوئے لوگ تمہارے پاس، اکثریت تمہارے پاس، آج دستور میں ترمیم کرنا چاہو تمہارے پاس، آج نظام کو بدلنا چاہو تمہارے پاس قوت، سب کچھ موجود ہے، پھر مجھے بتاؤ کہ عذر کس بات کا ہے، اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ آؤ پارلیمنٹ کا، سینٹ اسمبلی کا اکٹھا اجلاس بلاؤ، اور اس اجلاس میں اعلان کرو دونوں مل کر، کیا کہو؟ آج کے بعد پاکستان میں کتاب و سنت کو باقاعدہ قانون تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور میری بات سن لو، میں یہ نہیں کہتا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سپریم لا بنا دو قرآن و سنت کو۔ سن لو، بہت بڑے دھوکے میں ہے بعض لوگ، بڑے بڑے سیاسی لیڈر کہتے ہیں قرآن و سنت کو سپریم لا بنا لو، اور سپریم کے نیچے یہ جو باقی لا پہلے سے موجود ہے وہ چلتا رہے۔ میرے بھائیو، قرارداد مقاصد میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو آپ کے دستور کا حصہ بن چکے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا قرارداد مقاصد سے اور اس کے دستور میں لانے سے، کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی حد جاری نہیں ہوئی، اللہ کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں قرآن و سنت لکھا ہے اور دستور پاکستان کے موجودہ قانون کو تحفظ دے رہا ہے، فسکل لاس، اقتصادی قوانین، سیاسی ڈھانچے، جمہوری طریقے، اسمبلی کی حیثیت، قانون سازی کی حیثیت، یہ اکثریت کا جمہوری اصول، اس کو تحفظ دینے والا دستور ہے۔ جب دستور کی لڑائی قرارداد مقاصد سے ہوتی ہے، قرارداد مقاصد شکست کھا جاتی ہے اور یہ اسمبلیاں اپنی مرضی کرنے لگتی ہیں، عدالتیں اپنی مرضی کرنے لگتی ہیں، پھر ان کے اندر آپس میں جھگڑے چلتے ہیں۔ اور اللہ نے خوب کہا تھا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن لے آؤ، اختلاف مٹ جائے گا، اگر قرآن نہیں چلاؤ گے تو مسلمانوں اختلاف ہی اختلاف رہے گا۔ تو سن لو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اعلان کرو، قرآن و سنت خود قانون ہے، قرآن و سنت خود دستور ہے، اور اس کی موجودگی میں کوئی چیز نہ اس سے سپریم ہو، نہ اس کے برابر ہو، نہ اس کی نیچے کوئی تحتی حیثیت ہو، یہ سب طریقے باطل ہیں۔ جیسے مرزائیوں نے کہا تھا، قادیانیوں نے، کہ جی کچھ نبی ذلی ہوتے ہیں، کچھ بروزی ہوتے ہیں۔ مرزائیوں نے یہ اصول دیا کہ جی کچھ اصلی نبی ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن پر نبیوں کا سایہ پڑ جائے, چھوٹے چھوٹے نبی جن میں ان کا بھی مرزا بن گیا ان کے کہنے کے مطابق. میرے بھائی, نہ ذلی نہ بروزی, نہ بڑا نہ چھوٹا, اللہ ایک, نبی ایک, اسلام ایک, کتاب و سنت اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا دین وہی کے ذریعے اس کا پابند نواز شریف, اس کا پابند صدر, پاکستان کے ممبران اسمبلی, سینٹ کے ممبران, سپریم کورٹ کے جج, ہائی کورٹ کے جج, انتظامیہ, عدلیہ, مقننہ, سب اس کے پابند, بڑے بھی پابند, چھوٹے بھی پابند, ان سب کو پابند بنانا قرآن و سنت کا, یہ اسلامی حکومت ہے. تو میرے بھائیو, ہم اس کی دعوت دیتے ہیں اور سن لو, الحمدللہ مجاہدین اللہ کی شریعت کے قیام کے لیے نکلے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں جی پاکستان میں جہاد کیوں نہیں کرتے, سن لو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں پاکستان میں جہاد کرنے کا نہیں ہے. اللہ کا حکم مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا نہیں ہے. جب مسلمان گمراہ ہو جائیں, مسلمانوں کی حکومتیں گمراہ ہو جائیں, تو کیا طریقہ ہے؟ آؤ پڑھو اللہ کی کتاب کو, نبی کی سیرت کو, خلفاء کی سیرت کو, اور سلف کی سیرت کو, ائمہ سلف کو, اور خصوصاً اس دور کو کہ جب حکومتیں فتنوں کا شکار ہو گئیں, مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, خلافت کا نظام تباہ ہو گیا اور الگ الگ حکومتیں ہو گئیں, لوگوں نے اپنی مرضی سے حکومتیں چلانا شروع کر دی, حکومتوں کے لیے لڑنا شروع کر دیا, اس وقت ائمہ آئے, امام ابو حنیفہ آئے, امام احمد آئے, امام مالک آئے, دوسرے ائمہ سلف آئے. مجھے بتاؤ, ان فتنوں کے دور میں, گمراہ حکمرانوں کے دور میں, معتزلی حکمرانوں کے دور میں کیا تلوار اٹھائی گئی؟ کیا ان حکومتوں کے خلاف جہاد کیا گیا؟ نہیں, دعوت کے ذریعے, اصلاح کے ذریعے, اللہ کا خوف دلا کر یہ کام کیا ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں اسلامی جماعتوں کے قائدین کو کہ اللہ کے لیے ہوش کرو, اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے والوں, کرسی پہ نظر رکھنے والوں, ہوش کرو, طریقہ اسلام کا سمجھو. بات تمہاری کھڑی ہوتی ہے جب لیاقت باغ میں کھڑے ہو کر کرتے ہو, لیکن جب مارچ کرتے ہو لوگ متنفر ہوتے ہیں کہ یہ کرسیوں کے لیے مارچ ہو رہے. جب الیکشن لڑتے ہو تو لوگ متنفر ہوتے ہیں کہ تم کرسیوں کے لیے الیکشن لڑتے ہو. میرے بھائیو, یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے, اس کو چھوڑ دو. اپنے آپ کو مخلص ثابت کرو, انشاءاللہ العزیز لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ آپ اللہ کے دین کے لیے نکلے. وقت نہیں زیادہ تفصیل میں جانے کا, کرسی و اقتدار کی جنگ, اس سے نہ کبھی اسلام نافذ ہوا ہے, نہ جمہوری طریقے سے تمہیں کبھی اقتدار ملے گا. تم نے ممبروں سے اتر کر, بازاروں کی سیاست میں حصہ لے کر اسلام کے لیے کوئی خدمت انجام نہیں دی ہے. آؤ دعوت دو حکومت کو, مخلص ہو کر اکٹھے ہو جاؤ. یہ نہ کہو کہ تم سے کرسی چھینیں گے. اللہ کا طریقہ, نبی کا طریقہ, سبحان اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا, شاہ روم کو خط لکھا, صحیح بخاری میں پڑھ کے دیکھو, کہا اسلم تسلم. شاہ روم سے کہا, یہ تو اپنے مسلمان حکمران ہیں, وہ شاہ روم کو خط لکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسلم تسلم. رومیوں, روم کے حکمرانوں, ہم تم سے حکومت نہیں چھیننا چاہتے, ہم تو تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اسلام کی دعوت مانو گے تو تمہارا سب کچھ محفوظ ہے, حکومت تمہاری. اسلام مانو گے, حکومت تمہاری. جاؤ صحیح بخاری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کے دیکھو. خط آیا شاہ روم کے پاس, اس نے اپنے درباریوں, وزیروں, مشیروں کو اکٹھا کر لیا, خط پڑھ کے کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ لوگوں نے کہا, لو یہ وہ دعوت دے رہے ہیں, وہ ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, جن کو کپڑے پہننے کا پتہ نہیں ہے, جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. یہ قلاش سولوک قسم کے لوگ عرب کے ریگزاروں میں, صحراؤں میں, ریتلے جنگلوں کے اندر رہنے والے یہ عربی ہمیں کہتے ہیں, ہم ان کا یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے.
تیاری کرو، فوج تیار کرو، ہم اس کے خط کا جواب دیں گے۔ شاہ روم کہتا ہے میرے وزیرو مشیرو، میرے فوجی مشیرو، میری بات غور سے سن لو، آج جس محمد کا خط میرے ہاتھ میں آیا ہے، یہ خط بتاتا ہے تات اللفظ اس خط میں پڑھتا ہوں جو تم نہیں پڑھ رہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آج تمہارا بادشاہ جس سرزمین پہ قدم رکھ کے بیٹھا ہے ایک دن آنے والا ہے، یہ خط مجھے بتا رہا ہے کہ محمد کے ساتھی آئیں گے اور میرے نیچے کی زمین کو کھینچ کے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تو توفیق دے ہمارے علماء کو کہ اسلام کو پڑھے۔ وہ اللہ نہیں پڑھتے، قرآن حدیث سے نہیں پڑھتے، وہ اللہ کے دین کو آج پڑھانے والے نہیں پڑھتے۔ آج ان کے پاس بھی کتابیں اور ہیں، جدید دور کا لٹریچر ہے، جدید دور کے نظریات پر ہی لکھتے ہیں، بولتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، سیاست اجاگر کرتے ہیں، یہ نہیں۔ نکلو اللہ کے دین کے لیے۔ یہ گمراہ منافق ہیں پاکستان کے حکمران، گمراہ ہیں پاکستان کے حکمران، ان کو دعوت دو۔ سارے پاکستان کے وہ جمعیت علماء نام کی تنظیمیں، اسلامی نام کی تنظیمیں، ساری اکٹھی ہو کر ان مخلصانہ دعوت دو۔ یہ نہ کہو کہ کرسی تم چھوڑو، تمہارا حق نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب نے ضیاء الحق کے بارے میں کہا تھا، کہتا ہے ضیاء الحق تم نام بہت لیتے ہو اسلام کا، حدود بھی تم نافذ کر رہے ہو، نماز کے نظام کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہو، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ تم تو کے فوجی ذریعے سے آئے ہو، اور یہ کوئی قانون نہیں ہے، سول لا نہیں ہے، یہ جمہوری طریقے سے تم حکومت میں نہیں آئے ہو، اس لیے ہم تیرے اسلام کو نہیں مانتے۔ یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ مولوی صاحب نے فرمایا تھا۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کے نام پر ان سب بھائیوں کو، بزرگوں کو، علماء کو، سیاسی قائدین کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ اصلاح کا کام کیجئے۔ کرسی اللہ دیتا ہے جس کو اللہ منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، جب تم اس قابل ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں دے دے گا۔ وہ اللہ دیتا ہے، تم نہیں لے سکتے۔ تو طریقہ یہ ہے، ان سب کو بھی دعوت ہے، حکومت کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے اسلام نافذ کر لو، اور اگر نہیں نافذ کرو گے تو تمہاری حکومت نہیں بچے گی، صاف بات ہے۔ کیونکہ اللہ کے ساتھ جس نے غداری کی، جس نے دھوکہ کیا اس ملک میں رہ کر، وہ نہیں بچ سکا۔ نہ آج اکثریت ہے، کل یہ تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیے، آزمائش کا وقت ہے۔ اللہ نے نواز شریف کو مینڈیٹ دیا بہت بڑا، اس کے بعد ایٹمی دھماکے کیے، اس نے عوام نے زبردست حمایت دی، پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا، سوائے ان لوگوں کے جو باہر کے ایجنٹ ہیں، مغرب و مشرق کے ایجنٹ ہیں، سرخ سفید کے ایجنٹ ہیں، سوائے ان کے سارا پاکستان، تمام عوام ایٹمی دھماکوں کے لیے متفق ہوئے، جہاد کی آواز پر منظم ہوئے۔ ایک موقع دنیا میں پھر ہمیں ملا، تو آج اس موقع سے کیا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ جو ایٹمی دھماکوں کے دشمن تھے وہی اسلام کے دشمن ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہوں، چاہے ملک سے باہر ہوں، وہی دشمن ہیں۔ اگر ایٹمی دھماکوں کے وقت تم نے کوئی پرواہ نہیں کی، نہ اندرونی لوگوں کی، نہ بیرونی لوگوں کی پرواہ نہیں کی، تو سن لے، ایٹمی دھماکے کرنے سے زیادہ تم پر یہ فرض ہے کہ اللہ کا حکم نافذ کرو، یہ اس سے زیادہ بڑا فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مسئلہ کشمیر، میرے بھائیو، یہ مسئلہ اس وقت بہت خطرناک مرحلے پر پہنچ چکا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک خوشخبری بھی سناتا ہوں، پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے ساتھ اللہ کے فضل سے بڑی بڑی سازشیں اڑ چکی ہیں، بڑی بڑی سازشیں۔ اللہ اکبر، یہ شاہراہ قراقرم پر جو کچھ ہونے والا تھا امریکی منصوبے سے، اور گلگت اور چترال کے پہاڑوں پر جو مرکز بننے والے تھے، پاکستان کو غلام بنانے کے لیے جو اڈے بنائے جانے والے تھے، ایٹمی دھماکوں سے وہ سارے اڈے مسمار ہو گئے، وہ ساری سازشیں اللہ کے فضل سے تباہ ہو گئی، اور کلنٹن اپنے حریف چین کے پاس پہنچ گیا پاکستان سے نا امید ہو کر۔ اب کیا چاہتا ہے؟ اب وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے لڑائے چین کو پاکستان کے ساتھ، سینکیانگ کے مسئلے میں غلط فہمیاں پیدا کر کے یہ مجاہدین تمہارے لوگوں کو ٹریننگیں دے رہے ہیں، اس قسم کی افواہیں، اس قسم کی غلط رپورٹیں چین کو دے کر پاکستان کے خلاف، مجاہدین کے خلاف، یہ ایک زبردست سازش۔ اب نئے طریقے سے ان منافقوں نے، یہ منافق کل تک چین کو تباہ کرنے والا اب چین کی مدد لینے کے لیے پہنچا ہے، چین کی مدد لینے کے لیے پہنچا ہے، اور چین کو پاکستان کا مخالف، مجاہدین جہاد کا مخالف بنا کر، جھوٹی خبریں اڑا کر اب پورے علاقے میں ایک نئی سیاست کھیل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سیاست کامیاب نہیں ہوگی، اور چین کو لڑانے والی سازشیں اور جہاد کے خلاف زبردست جو چین کے اندر غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، مجاہدین نہیں مانتے اس بات کو، یہ غلط بات ہے، غلط طریقہ ہے کہ اگر چین پاکستان کی حمایت کرتا ہے، پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے لیے حمایت کرتا ہے اور ہمارے ساتھ مدد کرتا ہے کہ اس وقت جو ہندو ظلم کر رہے ہیں کشمیر میں، ان کے لیے مدد کرتا ہے، ہم مدد لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا طریقہ شروع سے یہ چلا آ رہا ہے۔ بعض لوگ بے وقوفی میں کرنا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس سے مدد لینا جائز نہیں، اس سے مدد لینا جائز نہیں۔ میرے بھائیوں، پہلے اپنے دشمن کو سمجھو، اس دشمن کو توڑنے کے لیے جہاں سے تمہیں مدد مل سکتی ہے اس سے مدد لو، اور سب کے خلاف جنگ چھیڑنا، غیر مصلحت اختیار کرنا، حکمت اختیار کرنا، یہ چیزیں سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ یہ اس وقت امریکی سازش ہے جو اس وقت یہ جال بنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی یہ سازش بھی ناکام ہو جائے گی۔ اور سن لو، نواز شریف صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم امریکہ کو سالس مانتے ہیں، امریکی سالسی تسلیم کرتے ہیں، کشمیر کے مسئلے پر امریکی سالسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجاہدین کا اعلان سن لو، آج وزارت خارجہ کے ڈیسک پر یہ بحث ہو رہی ہے، بیانات چھپ رہے ہیں کہ جی امریکی سالسی ہم تسلیم کر لیں، اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں، ہمارے ذمہ داران یہ بیانات دے رہے ہیں۔ تو میری بات غور سے سن لو، اگر تم امریکہ کو سالس مانو گے، مجاہدین سالس انشاءاللہ نہیں مانیں گے، مجاہدین امریکی فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے، کسی صورت نہیں کریں گے۔ اور میں اب اس موقع پر دو باتیں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک قرآن کے حوالے سے، کیونکہ ہماری بات تو اللہ کے فضل سے شروع ہی قرآن سے ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن سن نواز شریف، تجھے لیاقت باغ میں یہ قرآن ہی سنانے آئے ہیں ہم۔ فرمایا الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی، تو دیکھ ذرا ان لوگوں کو جو سوم رکھتے ہیں، جن کا خیال ہے خیال کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو یریدونا ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنے مسائل لے کر، اپنے قضایا لے کر، اپنے جھگڑے لے کر جاتے کدھر ہیں؟ طاغوت کی طرف۔ یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت سے فیصلے کرواتے ہیں، ان کو سالت تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر وہ دل سے یہ کہہ رہے ہیں، سیاسی طریقے اور ہیں، دل سے کہتے ہیں تو سمجھ لو ان کا دل ایمان سے خالی ہے اور شیطان کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا. اور آج کے مشیر کہتے ہیں پاکستان کے اندر امریکہ کی کاسا لیسی کرتے کرتے اللہ نے قرآن میں وہ بھی بتا دیا، فرمایا الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. کہتے ہیں یہ جی کافر جو ہیں یہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، امریکی بڑے عقل والے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے حل کر سکتے ہیں، ان کے پاس بڑا ملکہ ہے، ان کے پاس بڑی طاقت ہے. ہاؤلاء اہدا من الذین آمنوا، یہ مومنوں سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس لیے ہم ان سے فیصلے کروا لے. اللہ کہتا ہے پاگلو، تم کہتے ہو یہ زیادہ عقل والے، یہ زیادہ سمجھدار، یہ زیادہ فیصلے کرنے والے ہیں، سن لو، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنتیں بھیج دی. ان ملونوں کو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے فیصلے کریں؟ یہ ملعون ہے، ملعون امریکہ، طاغوت اس دور کا، یہ ورلڈ آرڈر چلانے والا جو دعویٰ کرتا ہے ورلڈ میری ہے، آرڈر میرا ہے. آؤ اگر حکومت والوں، پاکستان کے عوام، اگر تم کہہ سکتے ہو تو کہہ دو، اگر نہیں کہہ سکتے تو مجاہدین کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر. خلق بھی اللہ کی، امر بھی اللہ کا، ورلڈ بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا، نظام اللہ کا، سب اللہ کا. یہ ہم کہتے ہیں پیکنگ میں تقریر کی اس نے، کلنٹن نے، کہتا ہے ہم تو سب عبادتوں کو مانتے ہیں، سب مذہبوں کو مانتے ہیں، ہمارا مذہب یہ، ہم سب مذہبوں کو مانتے ہیں، ہر مذہب کو زندہ رہنے کا حق، ہر مذہب یہ کرے، ہر مذہب یہ کرے، جو چاہو کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، ہمارا مذہب یہ ہے. میں اس کا پرچار کرنے والا ہوں، اس کو کہتا میں جمہوریت کا بابا ہوں. اور جمہوریت پرستو، کلنٹن کی زبان مت بولا کرو. اس نے چین میں کھڑے ہو کر کہا میرا یہ مذہب ہے. آؤ سنو، مجاہدین کا دین، مسلمانوں کا دین، پاکستان کے عوام کا دین کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. کلنٹن کا اپنا دین ہوگا، ہمارا دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا تھا انہوں نے؟ بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فرمایا لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ربیع الاول میں سیرت کے جلسے کرنے والوں، بزرگوں، اللہ کے لیے اللہ کے نبی کی سیرت سن لو، نبی کی دعوت سن لو. فرمایا بعثت بالسيف، اللہ نے مجھے تلوار دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے تلوار دے کر دنیا میں بھیجا ہے. قیامت سے پہلے میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، قیامت تک جہاد کو جاری کرنے والا ہوں. میرے جہاد کا مقصد کیا ہوگا؟ میرے قتال کا مقصد کیا ہوگا؟ حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ روئے زمین پر ایک اللہ کی عبادت ہو، اسلام ہو، کفر مٹے، شرک مٹے، فتنے مٹے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین صرف اللہ کی ہے، اس میں دین صرف اللہ کا ہوگا. قتال کرو، تلوار اٹھاؤ مسلمانوں اس موضوع کے اوپر، اور پھیل جاؤ دھرتی میں یہ اللہ کے نبی کی سیرت، سیرت کی دعوت. آج مجاہدین یہ دعوت دیتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں کلنٹن کے دین کا جواب دینے کی. آج الحمدللہ، کیونکہ آج کلنٹن کا دین چین کا دین ایک بن گیا ہے، آج ان کے دین یہ سیکولرزم کا معنی سارے دین ٹھیک ہے، سارے دین کو، دینوں کو حق ہے. اور ہمارا موقف ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کا دین، اس کا حق ہے دنیا میں زندہ رہے، زمین پر آباد ہو، زمین پر قائم ہو، اور تمام باقی ادیان مٹا دیے جائیں، تمام ڈھانچے توڑ دیے جائیں. اور اس کے لیے اللہ کہتا ہے اے نبی، میں نے آپ کو تلوار اٹھائی ہے. اور نبی نے کہا اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں تلوار دی. جاؤ اللہ کے نبی کی حدیث اٹھا کے دیکھ لو. ہم نہیں مانتے اس دین کو, اس سیکولرزم, اس جمہوری سیکولرزم کو, اس سوشلزم کو. یہ سب باطل ادھیان ہیں اور سب انشاءاللہ جہاد سے مٹنے والے. تو میرے بھائیو, امریکی سالسی ہم قبول نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا, اللہ کا نبی منع کرتا ہے. اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی مذاکرات کرو, مذاکرات کرو. تو سن لو میرے بھائیو, ہم مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے. نواز شریف صاحب جب بولتے ہیں اور ان کے مشیر جب بات کرتے ہیں, وزیر خارجہ صاحب بھی بات کرتے ہیں, ہماری نظر میں غلط باتیں ہیں. دیکھو ہم نصیحت کے طور پہ باتیں کر رہے ہیں, غور سے سنو. مسئلہ کشمیر پر تمہارا موقف ٹھیک نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ سب سے پہلے مسئلہ کشمیر حل کرو, سب سے پہلے مسئلہ کشمیر پر ہم سے بات کرو, پھر اور پر بات کرنا. یہ بتاؤ کہ پھر کشمیر پر مذاکرات کے معنی کیا؟ کشمیر کو تقسیم کرنے کے مذاکرات, کشمیر کے بارے میں کچھ لے اور دے کی پالیسیاں, اور امریکہ کو سالس ماننا. آؤ ہم تمہیں کہتے ہیں نواز شریف, تم صاف کہہ دو, کھری بات کہہ دو. تم واجپائی سے ملنے جا رہے ہو, پھر تمہاری کلنٹن سے بھی باتیں ہوں گی. تم ان سے صاف کہہ دو, کہہ دو کہ کشمیر پر یہ مسئلہ اس وقت مجاہدین کے ہاتھ میں ہے, ہم بات نہیں کر سکتے. یہ انشاءاللہ مسئلہ مجاہدین نے حل کرنا ہے. ہاں مذاکرات کرنے ہیں, کس پر کرنے ہیں؟ مذاکرات کرنے ہیں جس طرح وہ ظالم وہ کہتے ہیں جی آزاد کشمیر پر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, آزاد کشمیر پر. میرے بھائی نہیں, آؤ ہم بتاتے ہیں. نواز شریف صاحب, گوہر ایوب صاحب, آپ مذاکرات کریں, ٹیبل پہ بیٹھیں حیدرآباد کے مسئلے پہ, جوناگڑھ کے مسئلے پہ, اور ان سے پوچھیں کہ کشمیر کے جس حصے پر تم نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے, بتاؤ اس اصول کے مطابق حیدرآباد, جوناگڑھ, یہ ریاستیں پاکستان کی ہیں کہ نہیں؟ جاؤ اس پر مذاکرات شروع کرو. کشمیر سے پہلے آپ اس کو پیچھے ہٹنے دو. وہ آج پیچھے ہٹ رہا ہے. آج ان کا اڈوانی کہہ رہا ہے کہ ہم کنٹرول لائن کو مستقل سرحد تسلیم کرتے ہیں. اس نے کھلے لفظوں میں بات کہی. آج وہ کشمیری امور کا انچارج ہے اڈوانی. یہ بابری مسجد کو شہید کروانے والا, بابری مسجد کی شہادت کے وقت نگرانی کرنے والا ظالم, آج کشمیری امور کا نگران بن کر آج وہ دیکھو کتنا پیچھے ہٹ گیا. جو چند ہفتے پہلے یہ کہہ کر آیا تھا کہ گورنر فیل ہو گئے, وزیر اعلیٰ فیل ہو گیا, اب میں کشمیر کا مسئلہ جلد سے جلد حل کروں گا, میں آزاد کشمیر میں جلد فوج داخل کروں گا, اور اللہ کے فضل سے دھماکہ ہوا, پتہ ہی کدھر گئی. یہ پروگرام لے کے آیا اور اب جب منہ کی کھا رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں. اللہ جانتا ہے, میں سچ بتاتا ہوں, جس دن زوردار تھپڑ لگ جاتا ہے مجاہدین کا, اسی روز واجپائی کا بیان بھی بدل جاتا ہے, اڈوانی کا بیان بھی بدل جاتا ہے, جارج فرنینڈس کا بیان بھی بدل جاتا ہے. اور جب ان کو تھوڑا سا سانس آ جائے, مجاہدین کی یلغاروں سے تھوڑا سا سانس مل جائے, بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی آزاد کشمیر, کبھی پاکستان, کبھی یہ بھارت ماتا, یہ اور وہ, یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جس روز ذرا زور کا زور کی یلغار ہو جائے اور سینکڑوں قتل ان کے ہو جائیں اور ان کے بریگیڈیئر ہاتھ کھڑے کر دے, پیچھے رپورٹیں پہنچ جائیں, اسی روز اڈوانی کا بیان بدلتا ہے, کہتا ہے کہ ہم آزاد کشمیر پاکستان کو دیتے ہیں, ہم گلگت اس کو دیتے ہیں, بس صرف ہمیں لداخ دے دو, ہمیں جموں دے دو. دو باتیں اس نے کہی ہیں, تیسرا اشارہ اس کے اندر خود موجود ہے, جو ان کا امریکی بابا جو ان سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے کہ وادی کشمیر آزاد کر دو, وادی کشمیر آزاد کر دو, لداخ جموں انڈیا کو دے دو. وہی بات اشارہ تن آج اڈوانی کہہ رہا ہے, کہتا یہ مستقل سرحد ہم مان لیں گے. اور کشمیر کو ہم وادی کشمیر کو کپوڑا سے سری نگر کے کشمیر کو ہم آزادی دے دیں گے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی مطمئن کر دیں گے. اور سن لو ہمارا موقف, وہ کہتا ہے لداخ دے دو, آج لداخ کی چوٹیوں پر مجاہدین بیٹھے ہیں, انشاءاللہ ہم لداخ ان کو نہیں دیں گے. آج جموں میں, پونچھ میں, ٹھاٹری میں, ڈوڈا میں, ادھم پور میں آج مجاہدین ہر پہاڑ پر بیٹھے ہیں, ہر پہاڑ کے دامن میں ہمارے مجاہدین کی شہداء کی قبریں بن چکی ہیں. میرے بھائیو, اتنی بڑی قیمت ہزاروں صرف لشکر طیبہ کے مجاہدین نہیں, حزب المجاہدین, حرکت الانصار اور دوسری جہادی تنظیمیں یہ ساری مل کر کام کر رہی ہیں اس وقت کشمیر میں. جتنی کوششیں ان ظالموں نے کرنی تھی ان کو پھاڑنے کی, ناکام کرنے کی, آج ہندو کی ٹاسک فورس سے ناکام ہو گئی ہے, آج ان کے مخبروں کے گروہ ناکام ہو گئے ہیں. اللہ کے فضل سے بہت زبردست کامیابیاں مل رہی ہیں, بہت تیزی سے قدم آگے بڑھ رہے ہیں مجاہدین کے. میں رابطے کے لیے گیا جموں سیکٹر میں, ہمارا جو اس وقت کمانڈ کر رہا ہے رفیق نوجوان ہے, میرے بھائی مڈل بھی نہیں پاس کیا. ان بریگیڈیئروں اور ان کرنلوں کی کھوپڑیاں اللہ کے فضل سے اڑا رہا ہے جنہوں نے صرف ہندوستان میں نہیں, جنہوں نے یوگوسلاویا بلغاریا میں جا جا کے ٹریننگیں لی تھی انڈین آرمی میں رہ کر, اور روس کے اتحادی ملکوں سے جا جا کر ٹریننگیں لی. آج ایک مڈل پاس ہمارا ایک فیصل آباد کا نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے میں جموں سیکٹر میں ایک ایک مارکے میں سو سو, دو دو سو کی لائنیں لگاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور میرے بھائیو سن لو, میرا خیال ہے پریس بھی موجود ہے, بہت لوگ موجود ہیں. 97 کے شروع تک 1:20 کی ریشو تھی, ایک مجاہد شہید ہوتا تھا 20 انڈین آرمی کے لوگ مرتے تھے. اللہ جانتا ہے صرف ایک سال کے عرصے میں الحمدللہ یہ ریٹ اتنا زبردست ہو چکا ہے. باقی مجاہدین تنظیموں کا بھی تقریباً یہی رپورٹ ہے, مجھ سے لشکر طیبہ کی رپورٹ سن لو. یہ سیکٹر جموں کا 1 جنوری سے لے کر 30 جون تک 6 مہینوں میں ہمارے صرف 6 نوجوان شہید ہوئے ہیں اور انڈین آرمی کے 700 سے زیادہ آرمی کے لوگ مرے ہیں. نوٹ کر لو میری یہ رپورٹ. اور اللہ کے فضل سے اس سے نسبت تناسب اتنا زبردست ہو چکا ہے, آپ کے پاس خبریں ٹھیک نہیں ہیں, بی بی سی خبریں دیتا ہے فوجی ذرائع سے اور متعصب انداز سے مجاہدین کی خبریں دینے سے قاصر. وہاں کا ایک بی بی سی کا نمائندہ ہمارے نوجوان ملے, کہنے لگے اتنے لشکر طیبہ کے مارکے ہو رہے ہیں تم لشکر طیبہ کا نام کیوں نہیں لیتے. واللہ یہ جمعے کا موقع ہے, دھیان سے سننا. بی بی سی کا نمائندہ ہمارے مجاہدین کو جواب دیتا ہے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ لشکر طیبہ کا نام تم نے بی بی سی کے لیے نہیں لینا, یہ مجھے میرے محکمے کی طرف سے پیچھے سے آرڈر ہیں. کیوں؟ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں, سے خالی ہو رہا ہے, ان کے جاگیرداروں سے خالی ہو رہا ہے, جہادی الغارے بڑھ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ خالی ہو جائے ہم سب مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں. اور وہ لوگ اس وقت مجاہدین کو خبریں پہنچا رہے ہیں, وہ مسلمان کشمیر کے بوڑھے باپ جھکی ہوئی کمروں کے ساتھ آج کس طریقے سے مدد کر رہے ہیں. میرے بھائیو یہ عظیم جہاد ہے, اللہ کے لیے اس عظیم جہاد کو جہاد مان لو اور اس کشمیر کے جہاد کو نتیجہ خیز ہونے دو. نواز شریف صاحب میری بات غور سے سن لو, یہ لیاقت باغ ہے, اس لیاقت باغ میں لیاقت علی نے کشمیر کے مسئلے پر مکہ دکھایا تھا, اس کو قتل کیا گیا. میرے بھائیو ظلم ہوا, اس ظلم کا بدلہ بھی تم نہیں لے سکے. سب برسیاں مناتی رہی یہ بے وقوف حکومتیں, برسیوں منانے کا کیا فائدہ, کہاں ہیں وہ لوگ قتل کرنے والے, تم نہیں پکڑ سکے, تم خود سازشوں کا شکار ہو, تم کچھ بھی نہیں کر سکے. بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو برسیاں بناتے ہیں اور پھر وہ قتل کے بدلے نہیں لیتے اور لوگوں کو تلاش نہیں کرتے سارے وسائل ہونے کے باوجود. تو سنو, ہم صرف یہاں خالی مکے دکھانے والے نہیں ہیں، لیاقت علی کی ایک غلطی بھی ہم بتاتے ہیں اور نواز شریف کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ غلطی نہ کر بیٹھنا۔ لیاقت علی نے تسلیم کر لیا تھا، امریکی دباؤ میں آ کر مجاہدین کے قدموں کو روکا، اور اس وقت جو ہمارے لوگ مجاہدین کے ساتھ فوجی مل کر لڑ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، ان کو روک دیا گیا، ان کو واپس بلا لیا گیا۔ آج بھی آپ نے آزاد کشمیر کا حصہ لڑ کر لیا ہوا ہے، اتنا ہی حصہ آپ کے پاس ہے۔ لیاقت نہرو معاہدہ ہو گیا، مذاکرات کر لیے اور امریکی دباؤ میں آ گیا، کشمیر کا جہاد بند کروا دیا۔ سن لو میرے بھائیو، 1948 سے لے کر 1998 تک یہ 50 سال کے عرصے میں لیاقت علی کی غلطی کا خمیازہ پورا پاکستان بھگت رہا۔ اسی عرصے میں دریاؤں کے رخ موڑے گئے، بند باندھے گئے، پاکستان کو پانی سے محروم کیا گیا اور کشمیر کی آبادی کو ہندو اکثریت میں بدلنے کی کوششیں کی گئیں، ساری سازشیں ہوئیں، مسلمانوں سے جائیدادیں چھین کر، کارخانے چھین کر ہندوؤں کے ہاتھوں میں دیے گئے۔ یہ سارا 50 سال کا خوفناک کھیل ہے میرے بھائی۔ اس جہاد کو ناکام کرنے والے وہ امریکی مغربی اقوام متحدہ کے وہ سیکرٹری جنرل اور لیاقت علی اور ان کی حکومت، اس وقت یہ ان کے دباؤ میں آ کر یہ ظلم ہوا۔ ہم اللہ کے لیے یہ تمہیں بتاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ وہ غلطی کبھی نہ کرنا، مجاہدین کے قدموں کو نہ روکنے کی کوشش کرنا، اگر کرو گے تو پھر انجام اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس خون سے جو غداری کرے گا وہ بچے گا نہیں۔ یہ بڑا مقدس خون ہے جو بہ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ میں کیا بتاؤں، گرمی بڑی شدید ہے، مجھے احساس ہے کہ میں بات لمبی نہ کروں۔ میرے بھائیو، بڑے بڑے مقدس نوجوان شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے خون کی لاج رکھے گا، یہ خون انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اس لیے اور ایک غلطی اور بتا دیتا ہوں، وہ بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی، میں ان کی تو بات نہیں کرتا کہ جن کو لوگ کہتے ہیں یہ غدار تھے، غداروں کی حکومتیں تھیں، ان کی تو بات نہیں کرتا، بات مسلم لیگ کی حکومتوں کی کر رہا ہوں جو مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ۔ ایک غلطی اس نے کی لیاقت علی خان میں مسلم لیگ کی حکومت میں، اور دوسری غلطی سن لے نواز شریف، کان کھول رہے ہیں ہم تمہارے، دوسری غلطی جنید جونے کی، وہ بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی اور اس وقت تم وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، کیا غلطی کی تھی؟ واللہ افغانستان کا جہاد اس موڑ پہ پہنچ چکا تھا کہ جس کے ساتھ یہ جہاد دنیا کے اندر بہت زبردست ترقی کرتا اور ان کے قدموں کو روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اس زبردست مرحلے کے اوپر یہ جنرجیوں کی حکومت بنائی گئی اور ان سے جنیوا کے اندر پاکستان کو حصہ دے کر، پاکستان کو اس مسئلے کا نمائندہ بنا کر افغانستان کے مسئلے کو تباہ کیا گیا، جہاں افغانستان کے جہاد کو نقصان پہنچانے میں اور بہت سو کا حصہ ہے، وقت نہیں میں ایک ایک کا نام لے کر بتاؤں، وہاں چنے جو حکومت کا حصہ ہے کہ جس نے ایسے وقت میں معاہدے میں حصہ لے کر امریکی پالیسی کو قبول کر کے افغانستان کے جہاد کی تباہی میں حصہ لیا، اور آج اگر افغانستان میں خون بہ رہا ہے تو اس کے داغ آپ کے کرتوں کے اوپر، آپ کے کپڑوں کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ کے لیے دوبارہ کشمیر کے مسئلے پر یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ یہ میری بات غور سے سن لو، یہ تمہاری سب مسلم لیگی حکومتیں تھیں، یہ دباؤ اللہ کے لیے نہ ماننا۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ اس خون کی قیمت کیا ہے، ہم تمہیں ادا کر دیں، تم قیمت لینے کے لیے جلدی تیار ہو جاؤ گے، پاکستان کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہے۔ سن لے، ہمارے ایک مجاہد کی قیمت کشمیر تو کیا پورا ہندوستان نہیں ہے۔ ہم قیمت نہیں لگوائیں گے انشاءاللہ، ہم اس سودا بازی میں نہ خود آئیں گے نہ تمہیں آنے دیں گے انشاءاللہ، اور آؤ گے تو اللہ کے فضل سے جہاد کو نہیں بند کریں گے۔ جہاد. آج اللہ کے فضل سے ہمارے مجاہدین ہماچل پردیش کی پہاڑوں پر بیٹھے ہیں, ہندوستان کے اندر اللہ کے فضل سے داخل ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں. ڈوڈا کا بہت بڑا علاقہ مجاہدین کے قبضے میں ہے. لوگ مبارکباد دے دیتے ہیں ڈوڈا والوں کو کہ تمہارے علاقے مجاہدین نے واگزار کروا لیے ہیں. اور میں نے خود سوال کیا اپنے کمانڈر بھائی سے کہ جی بڑا زبردست ایکشن شروع ہو گیا ہے تو کیا بن رہا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. یہ ہزاروں کی ٹولیاں آتی ہیں پہاڑوں کے نیچے بیٹھ کر, سارا دن بیٹھ کر چلی جاتی ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم اوپر ہیں, ہم جنگلوں میں ہیں, وہ ہمیں چھیڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, آرام سے چلے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ کہتا ہے خوش ہو جاؤ, ہم نے ان کے بیشتر مخبر یہاں سے ختم کر دیے ہیں, مخبر ختم کر دیے ہیں. کہتا ہے اب اس علاقے کو ہم زیادہ جانتے ہیں فوجیوں سے, اس لیے وہ 7 لاکھ آرمی ناکام ہے, یہ چند ہزار مجاہدین کامیاب. کہتا ہے مخبروں کو ختم کر دیا. جب کبھی مارے جاتے ہیں مخبر تو شور مچاتے ہیں کہ جی سول آبادی کو مجاہدین مار رہے ہیں. سن لو, ہم سول آبادی کو نہیں مارتے, ہم بے گناہ انسانوں کو نہیں مارتے, ہم کسی پر تلوار نہیں چلاتے, کلاشن کوف نہیں اٹھاتے. جو ہم سے نہیں لڑتا ہم ان سے نہیں لڑتے, اور جو ہم سے لڑتا ہے تلوار اٹھائے گا, بندوق اٹھائے گا, انڈین آرمی کے کام آئے گا, مخبر ہو کے اس کے لیے کام آئے گا. ہم انشاءاللہ اس کو ان کے گھروں میں بھی نہیں چھوڑیں گے, اور نہیں چھوڑ رہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ دھوکے دینا بند کرو کہ یہ سول کو مار رہے ہیں. ہم سول کو نہیں مارتے. اگر مجاہدین سول کو مارتے ہوں تو ہندو مجاہدین کا تعاون کبھی بھی نہ کریں. اور جموں کا علاقہ سن لو, وادی سے کچھ لوگ آئے بڑے بڑے مالدار جموں میں پناہ لینے کے لیے, کیونکہ اللہ کے فضل سے وادی ہندوؤں سے خالی ہو چکی ہے. جب وہ آئے, آ کر انہوں نے پناہ لی, تو انہوں نے کہا ہم فوجی دستے ہم پر مقرر کر دو. انہوں نے فوجی دستے مقرر کر دیے, اور جب 70 عورتیں حاملہ ہو گئیں ہندو فوجیوں کی حفاظت کے ساتھ, جب 70 عورتیں حاملہ ہو گئیں تو کہنے لگے حکومت کو لے جاؤ اس فوج کو, یہ تو ہماری عزتیں لوٹنے والی ہے, ہماری حفاظت نہیں کر سکتی. یہ کس کی بات بتا رہا ہوں میں؟ ہندوؤں کی. ہندوؤں پر یہ ظلم اللہ کے فضل و کرم سے زبردست اس وقت ماحول بن چکا ہے. میرے بھائی نواز شریف صاحب, حکمرانوں, اللہ کے لیے اب اس مرحلے پر جہاد کو ناکام نہ کرنا, واجپائی کے ساتھ یہ کشمیر کی بات نہ کرنا. اس سے کہنا میں تمہارے اصول کو مانتا ہوں, میں تیرے اڈوانی کے اصول کو مانتا ہوں, اسی اصول پر اب کشمیر پر بات نہیں کروں گا, میں حیدرآباد, جوناگڑھ, دوسری ریاستوں پر بات کروں گا. اللہ جانتا آپ اس پر بات کریں انشاءاللہ اور پیچھے ہٹیں گے. اب وہ ہٹ رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں, انشاءاللہ یہ ہٹتے جائیں گے. 7 لاکھ آرمی جو کشمیر میں مار کھا کے جائے گی وہ انشاءاللہ انڈیا میں لڑنے کے قابل نہیں رہے گی. اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹیکنیک ہے. میرے بھائی کشمیر دروازہ ہے, اور انشاءاللہ کشمیر کے دروازے سے ہم نے انڈیا میں داخل ہونا ہے. یہی جہاد کے جہاد ہند کا اعلان ہے, اور جہاد ہند کے ابتدائی کام سارے مکمل ہو چکے ہیں اور اندر تحریکیں کھڑی ہو چکی ہیں. میرے بھائی کیرالا سے لے کر یہ سارے علاقے بنگال تک, یہ سارے علاقے انشاءاللہ یو پی میں, حیدرآباد میں, اور ان تمام علاقوں میں زبردست جہاد جاری ہو چکا ہے اور یہ آگے بڑھ رہا ہے. اور میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس واجپائی اڈوانی پاگلوں کو لایا اس لیے کہ ہندوستان میں جہاد جاری کروائے. اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں, وہ ان قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا. ایک آخری بات اور سن لو, اہم ترین ایک مسئلہ اور ہے, وہ ہے جس کے اوپر آپ کو دباؤ دیا جائے گا, سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر دو. کیا مطلب؟ ہم مزید ایٹمی دھماکے نہیں کریں گے, ہم مزید ایٹم کو ریفارم نہیں کریں گے, ہم مزید اس کی نئی شکلیں نہیں بنائیں گے, ہم نئے دھماکے نہیں کریں گے, اسلحہ تیار نہیں کریں گے. سن لے نواز شریف, تمہارے وزیر کہتے ہیں, اخباروں میں بیانات دیتے ہیں, مشیر تمہیں کہتے ہیں, کیا کہ جی اگر انڈیا دستخط کر دے تو تم بھی کر دو. تو مجاہدین کا اعلان سنو, ہماری بات یہ منافقانہ گندی آوارہ سیاست سے شروع نہیں ہوتی, ہماری بات اللہ کے قرآن سے شروع ہوتی ہے. سن لو میں تمہیں اللہ کا حکم بتاتا ہوں, مسلمان ہو تو امریکیوں کے سامنے یہ کہہ دو کہ تم صلیبوں کے سامنے جھکنے والے ہو اور میں رب العالمین کے سامنے جھکنے والا ہوں. آ میں تمہیں قرآن کی آیت پڑھا دوں, فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. وقت نہیں آیتوں کا ترجمہ کرنے کا, بہاصل خلاصہ ان آیتوں کا یہ ہے, اللہ کہتا ہے تم جہاد کی تیاری کرو, اسلحہ تیار کرو, جتنا کر سکتے ہو کرو, جتنا کر سکتے ہو کرو, کسی کی بات نہ مانو, کسی کس کے کہنے سے مت رکو, جتنا کر سکتے ہو اتنا تم کر لو, باقی کام اللہ پر چھوڑ دو. اللہ کا حکم اس آیت میں ہے کہ کرو. کلنٹن کہتا ہے نہ کرو, تمہارے سیاستدان مشورہ دیتے ہیں کہ اگر انڈیا سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر دے تو تم کر دو. اگر تم مسلمان, ہم مزید ایٹمی دھماکے نہیں کریں گے, ہم مزید ایٹم کو ریفارم نہیں کریں گے, ہم مزید اس کی نئی شکلیں نہیں بنائیں گے, ہم نئے دھماکے نہیں کریں گے, اسلحہ تیار نہیں کریں گے. سن لے نواز شریف, تمہارے وزیر کہتے ہیں, اخباروں میں بیانات دیتے ہیں, مشیر تمہیں کہتے ہیں کیا کہ جی اگر انڈیا دستخط کر دے تو تم بھی کر دو. تو مجاہدین کا اعلان سنو, ہماری بات یہ منافقانہ گندی آوارہ سیاست سے شروع نہیں ہوتی, ہماری بات اللہ کے قرآن سے شروع ہوتی ہے. سن لو میں تمہیں اللہ کا حکم بتاتا ہوں, مسلمان ہو تو امریکیوں کے سامنے یہ کہہ دو کہ تم صلیبوں کے سامنے جھکنے والے ہو اور میں رب العالمین کے سامنے جھکنے والا ہوں. آ میں تمہیں قرآن کی آیت پڑھا دوں, فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. وقت نہیں آیتوں کا ترجمہ کرنے کا, بہاصل خلاصہ ان آیتوں کا یہ ہے, اللہ کہتا ہے تم جہاد کی تیاری کرو, اسلحہ تیار کرو, جتنا کر سکتے ہو کرو, جتنا کر سکتے ہو کرو, کسی کی بات نہ مانو, کسی کس کے کہنے سے مت رکو, جتنا کر سکتے ہو اتنا تم کر لو, باقی کام اللہ پر چھوڑ دو. اللہ کا حکم اس آیت میں ہے کہ کرو. کلنٹن کہتا ہے نہ کرو, تمہارے سیاستدان مشورہ دیتے ہیں کہ اگر انڈیا سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر دے تو تم کر دو. اگر تم مسلمان ہو تو مجاہدین کا اعلان سن لو, اللہ کا حکم سن لو. ہم لیاقت باغ میں یہ حکم تمہیں سنانے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی دستخط کرے کوئی نہ کرے, تم سی ٹی بی ٹی پر دستخط کبھی نہ کرنا, یہ اللہ کا حکم ہے. اور اگر اللہ کی بغاوت کرو گے, اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. صاف سیدھی بات ہے. تو میرے بھائیوں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے پاکستان میں نفاذ شریعت کا کام مکمل کر کے آج ضرورت ہے سارے مسلمان ملکوں کا ایک اتحاد قائم کرو, اپنی اقوام بناؤ, اپنی مجلس بناؤ اور اپنے منصوبے بناؤ. نواز شریف تم قیادت کر سکتے ہو اگر تم میں اسلام ہے, لیکن قیادت کرو گے جب دین لوگوں کو دکھاؤ گے. اللہ کا دین پاکستان میں نافذ کر کے دکھاؤ, خدا کی قسم ایٹمی دھماکوں سے زیادہ قوت ملے گی. ساری دنیا کے مسلمان اب تمہاری طرف دیکھنے لگ گئے ہیں. اسلام نافذ کرو اور کلنٹن کو کہو آؤ یہاں دیکھنا ہے تو میرے ملک میں اسلام کی حکمرانی دیکھو, اسلام کی خوشحالیاں دیکھو. اس کے لیے بلاؤ, اس کو سالسی کے لیے نہ بلاؤ. اگر وہ مہمان بن کے آتا ہے, مسلمان کافر کی عزت کرتے ہیں, لیکن وہ اگر ٹانگ اڑانے کے لیے یہاں آئے گا, کشمیر کے مسئلے کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے گا, تو انشاءاللہ دیکھ لینا, ہم اس کو مجاہدین کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور کبھی اگر تم دباؤ میں رہو گے تو انشاءاللہ تمہارا دباؤ بھی اتار لیں گے. یہ کھلی کھلی اور صاف صاف بات ہے۔ بڑے اس خطرناک مرحلے کے اوپر ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، اللہ اس ملک کو عظیم ملک بنا دے، اسلام کا نمائندہ ملک بنا دے۔ میرے بھائیو، یہاں سے جہاد اٹھ کھڑا ہوا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے دائیں اور بائیں جہاد کیا تھا، آپ کے ایک ہاتھ پہ یہود تھے خیبر میں، اور اس کے بعد صلیبی تھے، اور اسی طریقے سے دوسری طرف مشرک قبائل تھے مکہ تک پھیلے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے مشرکین مکہ، مشرکین قبائل سے بھی جہاد کیا، اور اہل کتاب یہود و نصارہ سے بھی جہاد کیا۔ ایسے ہی آج تمہارے مشرق مغرب میں، مشرق میں آج مشرک بستے ہیں، مغرب میں آج اہل کتاب یہودی صلیبی بستے ہیں۔ آؤ تم جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کا یہ اعلان ہے، نبی کی یہ سیرت ہے، لشکر طیبہ کی یہ دعوت ہے، مرکز الدعوہ والارشاد کا یہ منہج ہے، اس کی دعوت دیتے ہیں۔ آؤ اللہ کے لیے اس کے مخلص ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسئلے، بھوک کے دوسرے سارے مسئلے انشاءاللہ حل کر دے گا۔ اور اگر نہیں کرو گے تو دیکھ لو، ادھر چین کو تمہارا مخالف بنایا جا رہا ہے، اور اندر کالا باغ ڈیم کو، اور ایسے مسائل جو پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہیں، پاکستان کی معیشت کے لیے، ان کو ناکام کرنے کے لیے پاکستان کے اندر سے تحریکیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے طاغوتی سازشیں، اور ان سب سازشوں کو توڑنے کے لیے تمہارے یہ ساتھی کام یا کام نہیں آئیں گے، تمہاری پارٹیاں تمہیں چھوڑتی جا رہی ہیں، تمہیں کام آئے گا۔ انما ولیکم اللہ، اللہ کہتا ہے میں کام آؤں گا تمہارے۔ یہ دعوت دیتے ہیں، جب اللہ کامیاب کرے گا تو کوئی تمہیں ناکام نہیں کر سکتا، اور جب اللہ کو چھوڑو گے تو پھر کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
تسی بابا اگے لالا جی کدی ویکھیاں چڑیاں کھنگ دیاں، تسی بابا اگے لالا جی کدی ویکھیاں چڑیاں کھنگ دیاں، تسی بازاں اگے لالا جی کدی ویکھیاں چڑیاں کھنگ دیاں، تسی بازاں اگے لالا جی کدی ویکھیاں چڑیاں کھنگ دیاں۔ دنیا اندر اج کل گلاں ہندیاں نے رنگ رنگ دیاں، یو این او نو من کے کاما رحم دی پیکا منگ دیاں، کوئی ازما پیچھے لگے نے نئی شکلاں اکلاں ٹنگ دیاں، پر نبی دی وارث قوماں نو ملیاں توفیقاں جنگ دیاں، اے غلبہ نصرت جنت سب کچھ اللہ کولوں منگ دیاں۔ تسی بازاں اگے لالا جی کدی ویکھیاں چڑیاں کھنگ دیاں، دنیا اندر اج کل گلاں ہندیاں نے رنگ رنگ دیاں، یو این او نو من کے کاما رحم دی پیکا منگ دیاں، کوئی ازما پیچھے لگے نے نئی شکلاں اکلاں ٹنگ دیاں، پر نبی دی وارث قوما نو ملیاں توفیقاں جنگ دیاں، اے غلبہ نصرت جنت سب کچھ اللہ کولو منگ دیاں۔ تسی بازاں اگے لالا جی کدی ویکھیاں چڑیاں کھنگ دیاں، اسی پتر خالد قاسم دے تینو قبر چ پا کے آوانگے انشاءاللہ، اسی پتر خالد قاسم دے تینو قبر چ پا کے آوانگے، اسی لے ٹریننگ ماس کرا تو وادی اندر آوانگے، تینو نانی سپنے آ جائے گی جد اوتھے ایمبوش لاوانگے، تو گدڑا وانگو نسے گا جد شیر دی گرج سناوانگے، او پیڈا بچ کے آندیاں نہیں جو شیران دی جو لنگ دیاں، تسی بازاں اگے لالا جی کدی ویکھیاں چڑیاں کھنگ دیاں، اسی پتر خالد قاسم دے تینو قبر چھپا کے آوانگے، اسی لے ٹریننگ ماس کرا تو وادی اندر آوانگے، تینو نانی سپنے آ جائے گی جدو اوتھے ایمبوش لاوانگے، تو گدڑا وانگو نسے گا جدو شیر دی گرج سناوانگے، او پیڈا بچ کے آندیاں نہیں جو شیران دی جو لنگ دیاں، تسی بازاں اگے لالا جی کدی ویکھیاں چڑیاں کھنگ دیاں۔ کچھ ہوش عقل تو کم لو نہ چھیڑو ستے شیراں نو، کی ہویا بیر جے ڈل گئے نے پھر کٹھے کر لو بیراں نو، نہیں تے نفری پوری ہو جائے گی جے تین تین مارن تیراں نو، اے لاشاں چھڈ کے نس پیندے اساں ویکھیا تیرے دلیراں نو، تیری بزدل فوجاں لالا جی نہیں واقف حالی جنگ دیاں، ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੇਖੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ ਨਾ ਛੇੜੋ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਰ ਜਡੁਲ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਫਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਾਰਨ ਤੇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਪੈਂਦੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਦਲੇਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਦਲ ਫੌਜਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਾਕਫ ਹਾਲੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੇਖੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਡੱਕਦਿਆਂ ਡੱਕਦਿਆਂ ਵੇਖੀ ਦਿੱਲੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਡੱਕਦਿਆਂ ਵੇਖੀ ਦਿੱਲੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਵੇਂਗਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਵੇਗਾ ਇਹ ਚੰਡਾ ਕਲਮੇ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਲਹਿਰਾਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਛਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਲਹਿਰਾਂ ਜਮਨਾ ਗੰਗ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੇਖੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਡੱਕਦਿਆਂ ਵੇਖੀ ਦਿੱਲੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਵੇਂਗਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਵੇਗਾ ਇਹ ਚੰਡਾ ਕਲਮੇ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਲਹਿਰਾਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਛਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਲਹਿਰਾਂ ਜਮਣਾ ਗੰਗ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੇਖੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੇਖੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੇਖੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਏ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚੱਖ ਲਿਆ ਐਟਮ ਚਲਾਣ ਦਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਏ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਏ ਮੌਜਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਰਥ ਵੀ ਮਜ਼ਾਇਲ ਤੁਸਾਂ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਗੌਰੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਜਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪਰਥ ਵੀ ਮਜ਼ਾਇਲ ਤੁਸਾਂ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਗੌਰੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਜਿਆ ਰੰਗੇ ਉੱਡੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗੇ ਉੱਡੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਥ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਸੇ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹਿੰਦੂ ਪਰਥ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਸੇ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਗੌਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਗੌਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਤੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਹਿੰਦੂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਹਿੰਦੂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਵੇਂਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਸਾਥੋਂ ਖਾਵੇਂਗਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਵੇਂਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਸਾਥੋਂ ਖਾਵੇਂਗਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝੀ ਪੰਜ ਟਿਮ ਚਲਾਣ ਦਾ ਉਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੀ ਪੰਜ ਟਿਮ ਚਲਾਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੱਕਣ ਨੂੰ ਜਾਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਬਾਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੱਕਣ ਨੂੰ ਜਾਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਬਾਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਗੰਢੜੀ ਤੇ ਸੋਚ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਚੁੱਕ ਗੰਢੜੀ ਤੇ ਸੋਚ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮੋਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮੋਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਭਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਸਾਵਾਮ ਨੇ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਭਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਸਾਵਾਮ ਨੇ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਆ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਆ ਫੋਨ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਆ ਫੋਨ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੇਖ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਵੇਖ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਬਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਖੱਟੇ ਦੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਖੱਟੇ ਦੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਟਕਿਆ ਕਲਿੰਟਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਮੂੰ ਲਟਕਿਆ ਕਲਿੰਟਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਹਿੰਦੂ ਬੰਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਾਵੇਗਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਹਿੰਦੂ ਬੰਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਾਵੇਗਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਟਮ ਚਲਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਟਮ ਚਲਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੁ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਗਦਨਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੁਣ ਹੱਲੇ ਨੇ ਗਦਨਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੁਣ ਹੱਲੇ ਨੇ ਚੰਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹ ਚੰਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਚਾਚਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਣ ਦਾ ਬਲਾਲ ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਣ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਬਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਏ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚੱਖ ਲਿਆ ਐਟਮ ਚਲਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਧਮਾਕੇ ਵੇ ਕਰਾਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ।